چشمے تر نعرہ ہو چاک گرے با پایا. عشق اسنا سے ہر دل کو پریشان پایا، عشق اسنا سے ہر
چشمے تر نعرہ ہو چاک
گزشتہ روز ہم نے محفوظات حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے محفوظات پڑھے تھے. ان میں بیویوں کے حقوق, بعض حقوق بتلائے گئے تھے. ہمارے ایک دوست بیرون ملک رہتے ہیں, وہ بھی سنتے ہیں, ان کے گھر والے بھی سن رہے تھے, بہت خوش ہوئے وہ. اور انہوں نے کہا ہے, ہم تک پیغام پہنچوایا ہے کہ آپ ایسی مجلس روز کیا کریں. اچھی بات ہے, بیویوں کے حقوق بڑے قیمتی ہیں, اور یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مردوں کو ولی صدیق بناتے ہیں. اس لیے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. کیسے بناتے ہیں اس نعمت کے ذریعے؟ کہ ان کی کڑوی گزیلی باتوں پر صبر مرد کرتے ہیں, ان کے مزاج کو سہتے ہیں, اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ایسی عورت ڈھونڈے جو کڑوی گزیلی ہو. اگر نکل آئے ایسی تو اس پر صبر کرنا چاہیے مردوں کو. ہمارے حضرت مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیوی کی لاکھ خطاؤں کو معاف کرو گے تب کام چلے گا, تب اللہ کی دوستی حاصل ہوگی. خطاؤں کو معاف کرنا, کمزور بندیاں ہیں, اللہ کی بندیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش فرمائی ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کسی جانور کے گلے میں اگر وزیر اعظم کا پٹا ڈلا ہوا ہو کہ یہ وزیر اعظم کا ہے, تو اس کو کوئی ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے. اسی طرح سے یہ اللہ کی بندیاں ہیں, ان کے گلے میں اللہ نے پٹا ڈالا ہے کہ یہ ہماری بندیاں ہیں, ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو. اور یہی وہ نعمت ہے جس سے ہمارا گھر سدھرا رہتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو مرد اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا. جس طرح عورت دنیا کے کام کاج کاروبار نہیں چلا سکتی, اس طرح مرد گھر کے کام کاج نہیں کر سکتا. اگر بیویاں نہ ہوں تو گھر اجڑ جاتا ہے. اور انہی سے خدا تعالیٰ نیک نیک اولادیں عطا فرماتے ہیں, پیغمبران اولیاء کرام انہی سے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نعمت قدر کرنے کی ہے, مگر ساتھ میں بھائی یہ بھی بات ہے کہ بیویوں کو بھی اپنے شوہروں کی جو قدر کرنی چاہیے, ان کی اطاعت کرنی چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے, اور ان کی کامل فرما برداری کرنی چاہیے جب تک کہ خلاف شریعت کوئی کام نہ ہو. یہاں تک کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں, لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. یہ شوہر کا مقام عورت کو بسلانے کے لیے ہے. سارا جھگڑا یہی ہوتا ہے کہ عورت اپنے کو مرد کے برابر سمجھتی ہے, اور اپنی عقل کو مرد کی عقل کے برابر سمجھتی ہے, اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھتی ہے اور ان کے پاس ایسے گر ہوتے ہیں کہ وہ مردوں کو قابو میں کر لیتی ہیں اور پھر مرد ان کی امامت پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو پیچھے رکھا کرو جہاں جہاں اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے. تو گاڑی اسی طرح سے ہی چلتی ہے اور اسی زندگی کا مزہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے رکھے, اس کا دیکھ بھال رکھے, اس کے دکھ درد میں شریک ہو, اس سے محبت کرے اور جو حقوق و شریعت نے دیے ہیں اس کو بجا لائے, اور عورت اپنے مرد کی اطاعت کرے, اس کی عزت کرے, اس کے پیچھے اپنی عفت اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اولاد کی اچھی تربیت کرے. اولاد کی تربیت بھی اصل میں ماں کی گود سب سے بڑی تربیت گاہ ہے اولاد کے لیے. تو یہ بھی سہرا عورت کے سر جاتا ہے کہ اگر عورت نیک ہوگی اچھی تربیت کرے گی تو اولاد کی جتنے نیک کام ہوں گے تو وہ والدین کے لیے, خصوصاً عورت کے لیے جو تربیت کرتی ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور اولاد نیک نکلے گی اور زندگی سکون اور آفیت سے گزرے گی. تو دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے. بہرحال میں تو جہاں سے یہ کتاب کھولتا ہوں ملفوظات جہاں سے شروع ہو جاتے ہیں آسان آسان پڑھ لیتا ہوں. اب آج کھولا تو وہ مضامین نہیں ہے, اب اس کو ڈھونڈنا تو مشکل ہے لیکن کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ تھی کہ عورتوں کے حقوق بہت زیادہ بیان فرماتے تھے. تو یہاں تک کہ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ عورتوں کے حقوق اتنے بیان کرتے ہیں, کبھی مردوں کے بھی تو حقوق بیان ہونے چاہیے. تو حضرت والے نے فرمایا ہاں بھائی صحیح بات ہے, آج ہم مردوں کے حقوق پہ بیان کریں گے. اب مردوں کے حقوق کا عنوان رکھا گیا, تھوڑے سے حقوق بیان ہوئے, پھر حضرت والے نے عورتوں کے حقوق پر بیان شروع کر دیا. اس واز کا نام حقوق الرجال ہے. ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے واز کا نام تو حقوق الرجال ہے لیکن تھوڑی دیر میں حضرت والا وہیں عورتوں کے حقوق پر آ گئے. اصل میں عورتوں کے حقوق پر زیادتیاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ انسان کمزور دیکھ کر اس پر حاوی ہونا چاہتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ کمزور مخلوق پر حاوی ہو جائے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کو, بلکہ دونوں حلیفوں کو, فریق تو کہنے سے جو ہے وہ تفرقہ معلوم ہوتا ہے, دونوں حلیفوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے. اور یہ بھی دھوکہ شیطان لگاتا ہے کہ بے شک ہم حدیث شریف میں جو مردوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں شوہروں کے ہم اس کو مانتے ہیں, اور مرد کہتا ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کو مانتے ہیں, لیکن یہ وہ عورت نہیں ہے جس کے بارے میں یہ حقوق ہے. عورت کہتی یہ وہ مرد نہیں ہے, یہ وہ مرد نہیں ہے جس کے بارے میں یہ حقوق ہے, یہ ایسا ہے ویسا ہے. یہ دھوکہ نہ ہو, اپنا اپنا کام کرو. ہم اللہ کو جواب دار ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جو حقوق فرض کیے ہیں ہم وہ ادا کریں گے, اور عورت کے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں. اگر کسی طرف سے کوئی زیادتی ہو تو صبر کا پھر یہی وقت ہے, صبر کرے. صبر بھی تو کوئی چیز ہے, صبر بھی تو کتنی بڑی عبادت ہے. کوئی چیز کیا بہت بڑی عبادت ہے, ایسے ہی مواقع کے لیے صبر کی تلقین کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دے کر اپنی ذات عالی عطا فرما دی ہے, ان اللہ مع الصابرین. اس سے بڑی دولت کیا ہوگی کہ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو صبر کرتا ہے. اور صبر کا انجام ہمیشہ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, تو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ پھل لاتا ہے. ہاں, ارشاد فرمایا کہ میں نے گھر میں کہہ رکھا ہے کہ جس وقت میں گھر میں آؤں, دیکھیے یہ بھی ایک اور مرد کا حق ہے, اس کو اگر غور کریں تو یہ مرد کا حق بیان ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ میں نے گھر میں کہہ رکھا ہے کہ جس وقت میں گھر میں آؤں تو آتے ہی کوئی قصہ بکھیڑے کا لے کر نہ بیٹھا کرو. جب میں بات چیت کرنے لگوں اور مزاج میں بشاشت دیکھو تب کہا کرو, کیونکہ نہ معلوم باہر سے میں کس حال میں آیا ہوں. آدمی گھر میں آتا ہے دل بہلانے غم گھٹانے کے لیے, تم دیکھ لیا کرو کہ اس وقت طبیعت پر کیا اثر ہے، ایسا نہ ہو کہ غم اور بڑھا دو۔ گھر میں آنے کی زیادہ غرض یہی ہے، ورنہ اور شدید ضرورت ہی کیا ہے۔ اس میں سکھایا گیا ہے کہ بیویوں کو چاہیے کہ شوہر گھر آئے تو اس کو مسکرا کر اس کا استقبال کریں اور اس کے ساتھ غمخواری کریں، اس کا حال پوچھیں، کہاں رہے، کس حال میں رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، اس کا دکھ درد سنیں، دور کریں، تسلی دیں، اور اس کے لیے جو کھانے پینے کا اور آرام اور راحت کا جو سامان ہو وہ پہلے سے تیار رکھیں، اور اس کے ساتھ خوشی خوشی رہے، اپنا دکھڑا لے کے نہ بیٹھے۔ اب جب کوئی مسئلہ ایسا ہے تو جب دیکھے کہ طبیعت پر ایسا اثر نہیں ہے، غم کا اثر نہیں ہے، پشاشت ہے، اس وقت اچھے عنوان سے اپنی ضرورت کو پیش کر دیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مرد و عورت ایک دوسرے کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، شوہر اور بیوی، تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ لوگ بچوں کو ابتدا سے فکر معاش میں اس طرح ڈال دیتے ہیں کہ بالکل اس میں منہمک کر دیتے ہیں۔ اگر کتابی تعلیم دین کی نہیں ہو سکتی تو زبانی تعلیم تو ممکن ہے، مگر یہ بھی نہیں کرتے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو نماز سکھلائی جائے، دین کے ارکان ان کو سنائے جائیں؟ اس میں تو ان کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور کچھ وقت بھی زیادہ خرچ نہ ہوگا۔ اگر بڑوں کو خیال ہو تو دین کے تمام ضروری اصول اور شاخیں ان کو سکھا دیں، مگر یہ سب کچھ جبھی ہوتا ہے جبکہ دین کی پرواہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ دین کی کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ چھوٹوں کو یہ عذر ہے کہ بڑوں نے ہم کو اس طرف نہ لگایا، بڑوں نے یوں دل کو سمجھا لیا کہ علم معاش سے ہی فرصت نہیں، یعنی کمانے کے علم سے ہی فرصت نہیں۔ کیوں صاحب، وہ قانون کی ضروری باتیں بچوں کے کان میں کیسے پڑ جاتی ہیں؟ کسی بچے کو ہم نے یہ نہ دیکھا کہ علم معاش میں منہمک ہو کر اسے یہ باتیں معلوم نہ ہو، اور یہ لا علمی قانوناً جرم بھی ہے، اس سے جیل خانہ پہنچ جانے کا اندیشہ ہے۔ میں انہی مربی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اسی بچے نے جب نماز نہیں پڑھی تو آپ نے کیوں نہیں ٹوکا؟ کیا اس کا ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ بس اصل یہ ہے کہ دین کی پرواہ نہیں، اس کا نتیجہ آنکھ بند ہونے پر معلوم ہوگا۔ دین کو ایسا چھوڑا ہے کہ اس کا نام ہی آنا عذر ہے، اس کا نام آیا اور 100 ہیلے کھڑے ہو گئے۔ اللہ، ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، میرے لڑکے بہت ہی بد شوق ہیں، تعلیم کی طرف ان کو قطعاً التفات اور رغبت نہیں، اس سے میرا قلب پریشان رہتا ہے۔ فرمایا کہ قلب کے پریشان اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مومن کو پریشان کرنے والی چیز بجز ایک چیز کے اور کوئی چیز نہیں، وہ حق تعالیٰ کی عدم رضا ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی۔ اس سے تو مومن کے قلب میں جتنی بھی پریشانی ہو اور جو بھی حالت ہو وہ تھوڑی ہے، اور جب کہ رضا کا اہتمام ہے اپنی وسعت اور قدرت کے موافق، تو کوئی وجہ نہیں کہ مومن کا قلب پریشان اور مشوش ہو، اس لیے کہ تدبیر ہمارے ذمے ہے۔ مثلا تعلیم اولاد کے لیے شفیق استاد کا تلاش کر دینا، کاغذ قلم دوات کا مہیا کر دینا، کتابیں قرآن شریف خرید دینا، اور مزید بڑا علم کے منافع اور علم دین کے فضائل سنا کر ترغیب دینا، وقتاً فوقتاً نگرانی اور دیکھ بھال کر لینا۔ بس اگر یہ سب کچھ ہے تو ہم صرف اسی کے مکلف تھے، آگے ثمرے کے ہم ذمہ دار نہیں، اس لیے کہ ثمرہ مرتب ہونا یا نہ ہونا ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اختیاری کاموں کو انسان کر لے اور غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑے۔ بھائی اکبر علی مرحوم بہت ہی دانشمند تھے، اپنے بچوں کی تعلیم کے اسباب جمع کر دیے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اسباب سب جمع ہیں، اب یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، تشدد سے کام نہ لیتے تھے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے اب پڑھیں یا نہ پڑھیں ان کو اختیار ہے، مجھے کوئی حسرت نہیں۔ واقعی بڑے ہی کام کی اور سمجھ کی بات ہے۔ بھائی مرحوم کی باتیں قریب قریب دانش مندی کی ہوتی تھیں، یہ بھی کہا کرتے تھے کہ زیادہ کاوش اچھی نہیں معلوم ہوتی، صاحب علم ہونا ضروری نہیں، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، صاحب علم ہونا ضروری نہیں، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ، ارشاد فرمایا کہ ایک اور تدبیر نافع اس وقت ذہن میں آئی، وہ یہ کہ علماء صلحاء کی صحبت میں کبھی کبھی بچوں کو بھیج دیا جایا کرے. بحمد اللہ علماء صلحاء کی صحبت سے اتنا ضرور ہو جائے گا کہ دین اور اہل دین سے تعلق اور مناسبت پیدا ہو جائے گی. پہلے بزرگ بچوں کی بیعت کا اہتمام نہ کرتے تھے، لیکن حضور مجالس سے اکابر کا ان کو بہت اہتمام تھا. ایک اہل علم نے دریافت کیا کہ بعض لوگ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بزرگوں کی خدمت میں اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں، حالانکہ وہ بچے ان بزرگ کی باتوں کو سمجھتے تک نہیں، تو کیا ان بچوں کو بھی بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے سے نفع ہوتا ہے؟ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ بہت نفع ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ خواہ کوئی بچہ ہو یا بڑا، انسان کے دماغ کی مثال پریس کسی ہے کہ جیسے پریس میں محض اتصال سے یعنی ملنے سے ہر چیز اتر آتی ہے، اسی طرح دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارتسام کی خاصیت رکھی ہے کہ جو چیز انسان کے دماغ کے سامنے آتی ہے وہ چیز اس کے دماغ میں مرتسم ہو جاتی ہے، اور وہ اس وقت بچپن میں اس بچے کو ان مرتسمات کا احساس نہ ہو، مگر جب وہ بچہ سن شعور کو پہنچتا ہے تو اس وقت ان چیزوں کا جو کہ اس کے دماغ میں پہلے سے موجود ہیں اس کو احساس ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ ان خیالات اور تصورات سے متاثر ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ کسی ادنا سے محرک سے اسی سے اسی قسم کے افعال کا ظہور ہونے لگتا ہے، یعنی وہی اعمال اور افعال اس سے صادر ہونے لگتے ہیں جو اس نے بزرگوں سے دیکھے ہوتے ہیں. تو جب کوئی بچہ کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور ان بزرگ کے اقوال کو وہ سنے گا اور افعال کو دیکھے گا، تو وہ اس وقت اس کی سمجھ میں ان اقوال و افعال کی حقیقت نہ آئے گی، مگر محض اس سننے اور دیکھنے ہی کا یہ اثر ہوگا کہ ایک نہ ایک دن اس بچے سے اس قسم کے افعال کا ظہور ہونے لگے گا. اور دماغ کے اس ارتسام کی خاصیت ہی کی وجہ سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بچے کے سامنے کوئی حرکت ایسی نہ کرے جو بے حیائی کی ہو، کیونکہ اس وقت جو چیز اس کے سامنے آئے گی وہ اس کے دماغ میں محفوظ ہو جائے گی، پھر بڑے ہو کر اس سے ویسے ہی بے حیائی کا ظہور ہونے لگے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اولاد کی تربیت کے لیے اللہ تعالی ہمیں صحیح تدبیر کرنے کی اور دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے پر پہنچے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. تشریح میں ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی حدیث کے پیش نظر ایک صحابی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل کر پھیلا لیتے تھے تاکہ دور دور تک یہ آنسو لگ جائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے. احقر مؤلف یعنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ پورپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے مل کر تمام چہرے پر مل لیتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے مرشد حضرت عبدالحق حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سنت تفکر ہے. دوسری سنت یہ ہے کہ ذات حق تعالیٰ میں غور نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرے، کما فی الحدیث تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فإنکم لم تقدروا قدرہ. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تفکر کرو، فکر کرو، غور کرو، اللہ نے کیسی بنائی ہے یہ، لیکن اللہ کی ذات میں فکر کرنا یہ منع ہے، اس لیے کہ ہماری عقلیں محدود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، تو ہماری محدود عقلوں میں لامحدود چیز ہرگز نہیں آ سکتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قرآن پاک میں، کما قال تعالی شانہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندے اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس میں تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں کہ اللہ نے چیزیں کیسی بنائی ہیں. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض شمائل اور اخلاق و عادات میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سرکے کو اور روغن زیتون کو اور شیریں چیز کو اور شہد کو اور کدو کو پسند فرماتے تھے، اور آپ نے مرغ کا اور سرخاب کا اور بکری کا اور اونٹ کا اور گائے کا گوشت کھایا ہے، اور آپ سرید کو یعنی شوربے میں توڑی ہوئی روٹی کو پسند کرتے تھے، اور آپ فلفل اور مسالے بھی کھاتے تھے، اور آپ نے خرمائے نیم پختہ اور خرمائے خشک اور چکندر اور حیث یعنی کھجور اور گھی اور پنیر کا مالکا بھی کھایا ہے، اور آپ کو کھرچن خوش معلوم ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.